بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 613، سورہ نساء آیت نمبر 140.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، اللہ نے تم پر نازل کیا ہے کتاب میں یہ بات. کتاب سے مراد یہی قرآن مجید ہے، اور اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت کی طرف اللہ تعالی ریفرنس دے رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے. ہجرت سے پہلے ہی، اور یہ جو اس وقت یہ سورہ نساء، اس سے پہلے ایک آیت نازل ہو چکی ہے، اور وہ آیت ہے سورہ انعام کی، اس کا حوالہ دے رہا ہے حق تعالی. وقد نزل علیکم، بے شک نازل کی گئی، نازل ہوئی ہے آپ پر، فی الکتاب، کتاب میں، یہ آیت یا یہ بات. کی کون سی؟ اس کا مفہوم یہاں بھی اللہ تعالی بیان کر رہا ہے. ان اذا سمعتم، یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے، دیکھیں کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو. ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو. یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے. ویستہزؤ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہے سوال، اور اس کا جواب حق تعالیٰ خود دے رہا ہے. فلا تقعدوا معهم، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. اب اس مجلس میں آپ کو بیٹھنا حرام ہے، آپ مجرم ہیں، گنہگار ہیں اگر بیٹھتے ہیں اس مجلس میں، جس مجلس میں اللہ کا ذکر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کا انکار کیا جا رہا ہے. تو اس مجلس میں مت بیٹھو ان کے ساتھ. اب یہ آرڈر ہے اللہ کا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا آرڈر دیتے ہیں تو اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے. لا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اب زنا کرنا حرام ہے. جب اللہ کسی بات سے روکتے ہیں قرآن مجید میں سختی کے ساتھ، تو اس کا حکم فقہا نکالتے ہیں، اصولیین نکالتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اب اس مجلس میں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. چنانچہ آگے کہتا ہے حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں. ٹاپک بدل گئی اور بات دوسری آ گئی تو الگ بات ہے. انکم، اگر آپ اس مجلس سے نہیں اٹھے اس وقت جس وقت یہ تماشا ہو رہا تھا، تب انکم اذم مثلہم، تب تو آپ بھی اس وقت انہی کے جیسے ہو جائیں گے. معلوم ہوا جیسے کفریات کا بکنا گناہ ہے، کفریات کا سننا بھی ویسے ہی گناہ ہے. جیسے اللہ کی آیات کا، احکامات شرعیہ کا مذاق اڑانا حرام ہے، ایسے ہی اس مذاق کو سننا بھی حرام ہے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے، ان باتوں کو سمجھ لیجئے. یہ قرآن مجید کہتا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. انکم اذم مثلہم، تب تو تم بالکل انہی کی جیسے ہو جاؤ گے اس وقت جس وقت یہ کیفیت ان پر طاری ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب آئے تو جیسے وہ مستحق ہیں، آپ بھی مستحق ہوں گے اس وقت جب آپ اس کو سن رہے ہیں. اٹھ جائیے آپ وہاں سے، مسجد برخاست کر دیجئے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا. اب اندازہ لگائیے جو کافر کی جہنم ہے اسی جہنم میں منافق کو بھی ڈال دیا جائے گا. بلکہ قرآن مجید کی آیات سے تو پتہ چلتا ہے کافر کی جہنم سے بھی بدتر جہنم منافقین کی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کی آخری در کے اندر, آخری درجے کے اندر ہوں گے. اور یہ منافقین ہی کی بات چل رہی ہے یا کوئی بھی دشمن, دشمن اسلام اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے تو مومنوں کو بتایا گیا کہ اس مجلس میں نہ بیٹھیں. اس سے صاف معلوم ہوا کہ جس مجلس کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ مجلس بذات خود ایک گنہگار مجلس ہے, اور اس میں سننے والا وہ بھی مجرم ہے, اس کو اٹھ جانا چاہیے. کیا کریں گے؟ ایک تو اللہ کی آیتوں کا اگر وہاں انکار ہو رہا ہے, مزاح ہو رہا ہے, اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. ایک تو عام طور پر مزاح ہونا سمجھتا ہے آدمی, اللہ کی آیتوں کا مزاح اڑایا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے مزاق کیسے اڑاتے ہیں. انکار کرنے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے, ہم نہیں مانتے ہیں صاف صاف بات, ہم کسی چیز کو ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم کا تو پانچوں لحاظ رکھو, نہیں مانتے ہیں بس, یہ انکار کرنے والا اور کیا ہے. اب وہ دل میں کچھ بھی ہو لیکن زبان سے تو بہرحال کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے انکار نہیں تو اور کیا. تو ایک تو یہ کہ صاف صاف طور پر انکار کر رہا ہے, مذاق کی شکلیں جو انسانوں کے سامنے ہیں وہ اپنی جگہ پر, علاوہ ازیں اس کے علاوہ اور بھی شکلیں ہیں جو انکار اور ٹھٹے میں شامل ہیں. مثال کے طور پر, اور یہ مفسرین نے اس کی وضاحت کی, مثال کے طور پر آیتوں کی تشریح بگاڑتا ہے, جو معانی اور مفاہیم حضرات صحابہ سے منقول ہے آپ کو وہی معنی بتانا چاہیے. یاد رکھیے, اس میں ہمیشہ یاد رکھیے تفسیر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اس کے مفہوم کو اور معانی کو بیان کریں لوگوں کے سامنے, ہرگز جائز نہیں, یہ حرام ہے. اگر آپ اس طرح سے شروع کر دیں گے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو اس قرآن مجید کی آیتوں کے مفہوم کو ستیہناس کر کے رکھ دیں گے. آپ اپنی طرف سے کچھ سمجھیں گے, میں کچھ سمجھوں گا, تیسرا کچھ اور سمجھے گا, ہوگا کیا؟ اس لیے حرام ہے تفسیر بیان کرنا اپنی رائے سے, اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. میری سمجھ میں یہ آتا ہے شاید اس آیت کا مفہوم یہ ہے, یہ آپ کہنے والے کون, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ بڑے بڑے وہ علماء جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں اور اس فن کے اندر آخری درجے کا کمال پیدا کیا ہے, ان کو بھی حق نہیں اور وہ بھی کہتے نہیں. میرا خیال ہے, میرا خیال کیا ہے, آپ کا خیال رہنے دیجیے اپنے گھر میں, اللہ کے کلام میں آپ کو جرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اس طرح کی تفسیر بیان کرنا جس میں آپ اپنی رائے کو داخل کریں اور اس تفسیر کو چھوڑ دیں جو صحابہ اکرام سے منقول ہے, یہ سراسر غلط ہے, یہ بھی اس میں شامل ہے. ایسی جگہ آپ جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو بیٹھنا جائز نہیں. نمبر دو, جو تفسیر اجماع صحابہ اجماع امت سے ثابت ہے, اجماع امت مانے علماء, امت کے سارے علماء متفق ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے, سارے مفسرین سارے محدثین سارے فقہا سارے علماء ربانیین اس آیت کا مطلب ایک بیان کرتے ہیں, اور اس کے خلاف ایک شخص بیان کرتا ہے, یاد رکھیے گا یہ بھی یہ انکار کے درجے میں آ رہا ہے. امت کے اجماع کو چھوڑنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ, پوری امت میری گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی میری پوری امت بیک وقت گمراہی پر جمع ہو جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. ایک دو تین ممکن ہے گمراہ ہو جائیں, لیکن یہ کہ پورے کے پورے طبقے علماء گمراہ ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ حجت قرار دیا گیا کہ سارے علماء کسی بات پر متفق ہیں تو اس کو اجماع کہا گیا, اور قرآن میں اگر کوئی بات نہ ملے حدیث میں آپ کو کوئی حکم نہ ملے تو اجماع امت تیسرے نمبر پر کسوٹی ہے، تیسرے نمبر کی حجت اور ثبوت ہے کہ امت کا اس پر علماء کا اجماع ہے، بس ختم، آپ عمل کیجئے اس پر. تو اب اگر اجماع ہو چکی ہے کسی بات پر، ایک آیت کی تفسیر آپ اجماع امت کے خلاف بیان کرتے ہیں تو بھی آپ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، آپ کفریہ بات کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں دین کا. اور اگر مجلس ایسی ہو رہی ہے جس میں اجماع امت کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کو اس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ایک بات کہی ہے، فرمایا انہوں نے کہ دین میں کوئی نئی بات گڑنا آیت کے اندر، نیا کوئی شوشہ نکالنا اس سے، ایک ہے آیت سے کوئی نصیحت نکال رہے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن آیت کا ایک دم مفہوم بدل کر کوئی دوسرا مفہوم نکال کر پیش کر رہے ہیں، من گھڑت ایک بدعت کر رہے ہیں آپ آیت کے اندر، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ ٹھٹے کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ، کہ لوگوں کے سامنے دیکھیے ایک نیا مفہوم نکال کر لایا. ارے آپ نیا مفہوم نکال کر لانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح کرنے والے. یہ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں تھا آیات کی تشریح کرنے کا، جب تک کہ آپ خود تشریح اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں فرماتے تھے. چنانچہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ بعض صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، ہم بھی پوچھ لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں. پھر حق تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، تب آپ نے فرمایا اس آیت کا یہ مطلب ہے. آپ اپنی طرف سے مطلب بھی نہیں بتاتے، جب آپ کو اختیار نہیں تھا اپنی آیت کا مطلب اپنی طرف سے نکالنے کا، تو ہم جیسے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی لفظ نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر کی جاتی ہے. اسی لیے حق تعالیٰ کا کلام وہ بھی وہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث مبارکہ وہ بھی وہی ہیں، لیکن فرق دونوں میں صرف یہ ہے کہ وہ وہی مطلوع ہے اور یہ وہی غیر مطلوع ہے. یعنی اس کو قرآن مجید کو وہی کہا گیا، لیکن وہی کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جا رہا، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرایا جا رہا. اور یہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، جس کو ہم لوگ حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تلاوت کرتے ہیں اور آج بھی لوگ معمول بنائے ہوئے ہیں، پوری پوری بخاری شریف ہفتے میں ایک مرتبہ ختم کرتے ہیں، تیس تیس پاروں کی، جیسے یہ تیس پارے اس کے ہیں ویسے اس کے بھی ہیں، وہ معمول ہے. احادیث مبارکہ کو ختم کرنے کا لوگوں نے معمول رکھا ہے، بخاری شریف ختم کی جاتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، پندرہ دن میں شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں لوگ، لیکن تلاوت کا ہم کو ویسے حکم نہیں ہے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا، یہی فرق ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے کسی آیت کی تشریح کرنے کا اپنی طرف سے جب تک کہ تعالیٰ نے بتائیں، تو کسی انسان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اس لیے اس کو سننا بھی گناہ ہے، اس مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے، حرام ہے اس مجلس میں بیٹھنا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس مجلس کے اختتام کے بعد، یا اختتام نہیں، اس مجلس کی ٹاپک ختم ہو گئی ٹھٹے اور مذاق اڑانے والی، پھر اس مجلس میں جا کر بیٹھنا کیا ہے؟ اب جائز ہے اسی مجلس میں، جس مجلس میں ٹھٹے اڑایا جا رہا تھا، دین کے کیا شریعت کا ٹھٹا کیا جا رہا تھا اور کفریہ بکواس کی جا رہی تھی، اس کو آپ اس سے کہا گیا کہ اٹھ جائیے وہاں سے. لیکن جب وہ بات بدل دے اور ان کی ٹاپک بدل جائے، تو پھر کیا اس مجلس میں جا کر بیٹھنا جائز ہے؟ قرآن مجید نے صراحت نہیں کی کہ اس مجلس میں تم جا کر بیٹھ سکتے ہو، دوبارہ جانا گناہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی زیادہ صراحت نہیں کی. اتنا ضرور کہا حتی یخوض فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں، اتنا ضرور کہا. لیکن اب اس مجلس میں جانا دوبارہ حرام ہے یا جائز ہے؟ چنانچہ ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے علماء کا کہ جانا جائز ہے جب وہ ٹاپک بدل دیں، ان کی بات جب ختم ہو جائے، استہزاء اور ٹھٹے بند ہو جائیں، تو اس مجلس میں دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں، حرام نہیں. اور اس لیے کہ علت کیا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی حرام ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مزہ ہو رہا تھا. وجہ ختم، بات ختم، حکم ختم، یہ ان کا کہنا. لیکن ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجلس بات ختم ہونے کے بعد بھی اس مجلس میں دوبارہ جا کر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، ویسے ہی حرام ہے. جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے، انہوں نے ٹاپک بدل دی بے شک، لیکن جائز نہیں ہے، اب جانا حرام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کی جس کا اللہ نے یہاں حوالہ دیا ہے، اس میں یہ فرمایا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ فَلَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ بَعْدَ الذِّكْرَ فَلَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن نے کہا جب تم دیکھو کہ لوگوں کو کہ لوگ اللہ کی آیتوں میں گڈمٹ کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، فَاعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، اڑ جائیے وہاں سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے، یہ جملہ سننے کے قابل ہے، اگر تمہیں شیطان بھلا دے کہ یہ بات ذہن میں نہ رہی کہ ایسی مجلسوں میں ہم کو نہیں بیٹھنا چاہیے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر یاد آنے کے بعد پھر اس مجلس میں مت جائیے، مت بیٹھیے ظالم قوموں کے ساتھ، پھر یاد آنے پر نہ بیٹھیے. کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے پر نہ بیٹھیے، اس سے امام حسن بصری اور دوسرے بہت سے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، بیٹھنا جائز ہی نہیں، اس کی شرکت اب بعد میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ مجلس مکمل ختم ہو. لیکن بعض علماء نے تطبیق دی، دونوں کو ملانے کی کوشش کی، جیسے حضرت مانا قاضی ثناء اللہ صاحب مبصری رحمۃ اللہ علیہ، زبردست صاحب علم، مفسرین میں سے شمار ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں عام حالات میں اس مجلس میں دوبارہ جانا بھی، شرکت کرنا بھی گناہ ہے، حرام ہے. دوبارہ مطلب تیسری مجلس نہیں، وہ مجلس جب تک قائم ہے اس مجلس میں آپ کو دوبارہ جانا حرام ہے، بھلے وہ اپنے ٹاپک بدل دیں تب بھی جانا حرام ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی شرعی بات ہو اور شرعی وجہ سے آپ کو وہاں شرکت کرنی پڑ رہی ہو، یا طبعی اندر کا کوئی داعیہ ہو اور کوئی اور دنیا کا سبب بھی موجود ہو، تو پھر اس صورت میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں. عام حالات میں تو شرکت نہیں کرنا چاہیے، کوئی وجہ ہو، خاص طبعی فطری داعیہ کچھ ہو، یا کوئی اس کے اندر دوسرا سبب ہو یا شرعی سبب ہو، تو پھر اس میں اس مجلس میں دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے اب جا سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں پیش آتی رہتی ہیں، اس موقع پر اللہ نے آپ کو اور ہم کو متوجہ کیا ہے، دیکھو شیطان بھلا دے گا، بھلانے کے بعد یاد جب آ جائے تب بھی آپ کو عمل اسی پر کرنا پڑے گا، ایسی ہی چیزوں پر، کہ آپ کو پھر وہاں سے اٹھنا پڑے گا، یاد آتی. چنانچہ صاف پتا چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو درجات ہیں، کہ آپ گناہ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو اس کو روکیے ہاتھ سے، نہیں طاقت ہے زبان سے کہیے، وہ بھی طاقت نہیں ہے دل سے برا مانیے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی دل سے برا ماننا چاہیے، اس کا اظہار تو کرے کہ وہاں سے اٹھ جائے، اتنا بھی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. یہ ہے اصل چیز. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ.